وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, ہرگز جنت میں نہ جا سکیں گے مگر جو یہودی ہوئے یا عیسائی, کہتے ہیں جو عیسائی ہوئے. جنت کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کر لیا تھا کہ جنت گویا کسی کا قومی وطن ہے, کہ جیسے پاکستان میں نہیں جا سکتا مگر جو پاکستانی ہو, تو جنت میں نہیں جا سکتا مگر جو یہودی ہو, اور عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہو. بس جنت ان کا قومی وطن ہے جس میں صرف ایک خاص گروہ کے اندر ہوتے ہوئے بس داخلہ مل جائے گا آپ کو, خواہ آپ ڈیزرو کرتے ہو یا نہ, خواہ آپ پاکستان کی جڑیں کاٹتے ہو لیکن چونکہ آپ کے پاسپورٹ پہ پاکستانی لکھا ہے, خواہ آپ اسی کے خلاف سازشیں کرتے ہو, خواہ اسی کو برباد کر رہے ہو لیکن چونکہ آپ پاکستانی ہیں اس لیے آپ کو پاکستان آنے سے کون روک سکتا ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں. تو اسی طرح ان کا خیال کیا تھا کہ ہم چونکہ یہودی ہیں اس لیے کوئی چیز ہمیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی, ہاں کسی اور کو بھی جانا تو یہودی کہلانے لگے. اور عیسائیوں کے ہاں یہی خیال تھا. تو اسی طرح ہمارے ہاں خیال یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بس جنت کے دروازے اس کے لیے واہ ہیں. فرمایا جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہے, نہ کہ گروہی اور فرقہ واریت کے وابستگی کے بنا پر. فرمایا تلک امانیہم, یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں, ان کے اپنے خیالات ہیں, یہ ان کی اپنی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, ہاتو برہانکم, اپنی دلیل لاؤ, کوئی دلیل دکھاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا کسی سے کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو ہم گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں, مخالفت پہ اتر آتے ہیں, بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں, اور بہت شور مچا کر سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انداز قابل قبول نہیں. فرمایا قل ہاتوا برہانکم, اگر تم اپنی بات میں سچے تو دلیل لاؤ, دلیل سے بات کرو, علم سے بات کرو, نہ کہ شور مچا کر. ان کنتم صادقین, بلا کیوں نہیں, جنت میں جائیں گے لیکن کون, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ کو دے ڈالا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, للہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے, وہو محسن, اور وہ محسن بھی ہے, احسان کی روش پر عمل کرنے والا ہے. فلہو اجرہ عند ربی, تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. نجات ان دو اصولوں پر ہے, کس پر, اسلام اور احسان. اسلم وجہہ وہو محسن, محسن جس کے کاموں میں حسن ہو, نیکی خیر بھلائی کی طرف جانے والا. اگر جنت چاہتے ہو تو یہ دو کام کرنے ہوں گے, نہ کہ محض آرزوئیں اور تمنائیں اور نعرے. اللہ کے لیے ایسی سپردگی کہ ہر دوسری چیز ذہن سے نکل جائے. مسلم اور محسن اپنے نیت اور ارادے کے ساتھ بھی, عمل کے ساتھ بھی. لیکن ہمارا حال کیا ہے, وضع میں تم نصارہ, تمدن میں ہنود, تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, اور اس کے باوجود ہم جنت کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, کہ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے جنت میں داخلے سے ہمیں کیا چیز روک سکتی ہے. تو ہمیں عمل بدلنا ہوگا, دنیا میں بھی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب تک کام کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک نہ دنیا بدل سکتی ہے اور نہ آخرت کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا بھی ہمارے لیے جہنم بن چکی ہے, اور اگر یہی حال رہا بدعملی کا اور بے عملی کا اور غفلت کا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کا بھی نقصان کر بیٹھیں. اس لیے یہ آخری آیت جو ہے بہت اہم ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا بلا من اسلم وجہہ کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں, یا ابھی کچھ باقی ہے، اسلم، سپرد کر دیا، دے ڈالا، سرنڈر کر دیا، پھر اپنا کچھ بھی نہیں بچا. محسن، مسلم کے بعد محسن ہونا، اللہ پر ایمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا بھی ہے. اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر کام میں خوبصورت رویہ اختیار کرنا بھی، محسن حسن سے. کل کے لیسن میں اہل کتاب کی کچھ سرگرمیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ایمان سے پھیر دیں. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کافر بنا دیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے خبردار رہو، ہوشیار رہو، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو، کافر بن جاؤ. ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسدن، حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں. من عند انفسہم، جو ان کا من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، خود سے خود حسد میں مبتلا ہے. اور یہ حسد کب ہوا؟ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے. حق آ جانے کے بعد ہمیں جوابی کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا؟ کہ خواہ تمہیں پتہ چل بھی جائیں ان کی وہ سازشیں جو وہ تمہارے خلاف کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فاعفو واصفحوا، دو لفظ تاکید کے لیے. فاعفو، ان کی ان زیادتیوں کو معاف کر دو، یعنی ریاکشن میں ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہیں مزید نقصان ہو. واصفحوا، درگزر کرو، اگنور کرو، جانے دو. حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہ پالیسی اس وقت تک رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں ایسی قوت دے کہ تم واقعی ان کی سرگرمیوں کا توڑ کر سکو. اور جب تک تمہارے اندر وہ قوت نہیں یا حالات اور ماحول سازگار نہیں، تو اپنے آپ کو، اپنی قوتوں کو بچا کر رکھو اور اسے نیگیٹو چیز میں استعمال نہ کرو. اگر اس آیت کو آج کے حالات میں رکھ کر دیکھا جائے تو آج بھی ہم اپنے چاروں طرف یہی چیز دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان علم کے اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سیاسی غلبے اور قوت کے اعتبار سے، معاشی اور مادی قوتوں کے اعتبار سے ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کی ان تمام چالوں، سازشوں اور سرگرمیوں کا بھرپور مقابلہ کر سکے. لہذا آج کے دور میں بھی پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. جیسے اس رکوع کے ابتدا میں کہا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اس میں اگرچہ نقصان یا غلط الفاظ یہود استعمال کر رہے تھے، یعنی راعنا کو انہوں نے بگاڑا تھا، مسلمان تو اسے درست موقع پر بہترین انداز میں استعمال کر رہے تھے، لیکن ایک اچھا لفظ بھی ان کی غلط استعمال کی وجہ سے چھوڑ دینے کو کہا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو، تم راستہ بدل لو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی سرزنش ہوتی جنہوں نے اس لفظ کو بگاڑا تھا، لیکن مسلمانوں کو مزید اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی. تو ہمیں بھی آج اپنے حالت پر نظر ڈالتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، کہ مثلا آپ پانی گراتے ہیں تو پانی کا بہاؤ کس طرف ہوتا ہے؟ جو نشیبی زمین ہوتی، نیچے ہوتی، پست ہوتی، کس مٹی میں جذب ہو جاتا ہے؟ جو نرم ہوتی ہے. لیکن اگر وہ سخت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پانی بہ تو جائے گا لیکن اندر نہیں جائے گا، اس کی طرف نہیں آئے گا. اسی طرح اگر مسلمان مضبوط ہوں گے، قوت والے ہوں گے، تو ایسے میں ان کی سازشیں اور ان کے ہتھکنڈے سارے کے سارے اوپر سے بہ جائیں گے. ہاں اگر ہم میں خود کمزوری ہے تو پھر ہم نہ تو لڑ کر ان کا ابھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی سازشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر ہمارا اپنا گھر مضبوط ہوگا تو نمبر ایک سازشیں اثر بھی نہیں کریں گی, نقصان بھی نہیں ہوگا, اور نمبر دو قوت حاصل کرتے کرتے اس سٹیج پہ جا پہنچیں گے کہ جہاں صرف جیسے اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, پھر نگاہ کی قوت بھی کافی ہو جائے گی. تو آج ہم مسلمانوں کی مشکل یہی ہے کہ ہم نے اپنی سچویشن کو سمجھا نہیں, اپنے گھر کو مضبوط نہیں کیا. ہم عموماً رونا یہ روتے رہتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, فلاں سازش کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. ہر وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر حملہ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے, کون کون مجرم ہے, کون کون قصور وار ہے, لیکن اپنا کوئی قصور نہ ہم ماننے کو تیار ہے, نہ اس کی اصلاح کے لیے تیار ہے, اور نہ اپنے آپ کی مضبوطی کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت رونا رونے کی بجائے اور بہت سازشوں کا ذکر کرنے کی بجائے اور ان سے خوف زدہ ہونے کی بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی اصلاح, اپنی تعمیر, اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر, اپنی قوم کی تعمیر, مادی, معاشی, سیاسی, فوجی, ہر لحاظ سے اپنے اندر قوت اور طاقت اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ابتدا مذہبی اتحاد سے ہوگی کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی اس قرآن اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے, اپنے عمل کے اندر تبدیلی پیدا کرے, اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے کہ انہیں احسن طریقے سے اللہ کے کلمے کی طرف بلائیں, اسلام کے خوبصورت نمونہ پیش کریں. تو جب ہمارے اخلاق اور کردار مضبوط ہوں گے, ہم آپس میں ایک ہوں گے, مسلمان مسلمان کا حقیقی معنوں میں بھائی ہوگا, کوئی رخنا اور کوئی بیچ میں دراڑ نہیں ہوگی, تو پھر اس عمارت کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے, بلکہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہم بن سکتے ہیں. تو ہمیں آج کے دور کے کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا, تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو, وہ کام ہی چھوڑ دو جس سے موقع ملے انہیں اسلام کو بدنام کرنے کا. آج وہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے کہ ہم سے ہمارا ایسا ری ایکشن سامنے آیا کہ جس کی وجہ سے ہم ٹیررسٹ کہلائے, دہشت گرد کہلائے, اور یوں اسلام اور ٹیررزم دو چیزیں ایک نظر آتی ہیں. یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع کیوں ملا؟ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اگر ہم فاعفو واصفحوا پہ عمل کر رہے ہوتے اور دوسری طرف اپنی اصلاح کر رہے ہوتے تو اسلام کو یہ نقصان نہ پہنچتا, خود مسلمانوں کے ہاتھوں. لیکن آج بھی اگر ہم تعمیر کی طرف لگ جائیں اور مضبوط شخصیت اور کردار کی تعمیر کی طرف, تو انشاءاللہ دوسرے افکار اور نظریات اور خیالات, خواہ کچھ بھی کوئی بھی چال ہو, تو وہ نقصان نہیں دے سکتی. جب اپنا گھر کمزور ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کے اندر اگر ریزسٹنس لو ہو جائے تو ہر گھومتا پھرتا وائرس سب سے پہلے اس کو کیچ کرتا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے, لہذا ہر چال ہر سازش ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ہمیں اندر کا دفاعی نظام جو ہے اسے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہود کی طرح مسلمانوں کے اندر بھی پھر یہ خیال 111 نمبر آیت میں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, ان کے خیال میں جنت میں صرف وہ جا سکتا ہے جو یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے. یہود اپنے لوگوں کو جنت کا وارث سمجھتے تھے, عیسائی اپنے لوگوں کو. فرمایا تلک امانیوں, یہ ان کی آرزویں محض. آج ہم مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جا سکتے ہیں, بس اس کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے, یہ مسلمان قوم میں سے ہونا کافی ہے, اس کے آگے عمل کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم, نمبر ایک کہ یہ دلیل لاؤ کہ ہاں تم کسی خاص فرقے سے ہو یا کسی خاص جماعت سے ہو یا کسی خاص گروہ سے ہو تو جنت تمہارے لیے ہے. کہیں لکھا ہوا ہے یہ کہ صرف کسی خاص گروہ میں پیدا ہونا جنت کمانے کے لیے کافی ہے. آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں, مثلا ہر مسلمان فرقہ عموماً دوسروں کے اوپر کافر کا فتویٰ لگا رہا ہے اور اسے جہنمی قرار دے رہا ہے نا. خود مسلمانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, جس طرح اس دور میں اہل کتاب کے اندر یہ فرقے بن گئے تھے, یہودیت اور نصرانیت, یہ ان کے فرقہ وارانہ نام ہے, سیکٹیرین نیمز ہیں. اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی کیفیت آ چکی ہے, انہوں نے اپنے اپنے سیکٹیرین نیمز رکھ لیے اور پھر ہر سیکٹ کیا سمجھتا ہے کہ صرف وہی جنت کا ٹھیکیدار ہے اور دوسرا اس میں جا نہیں سکتا, لہذا ہر ایک اپنے آپ کو صرف حق پہ سمجھتا ہے, دوسرے کو کافر کا فتویٰ لگاتا ہے, گمراہ کا فتویٰ لگاتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف کوئی بھی توجہ دینے کو تیار نہیں. آج کتنا آسان ہو گیا ہے کسی کو جہنمی کہہ کے پکارنا, کسی کو لانتی کہنا, کسی کو کافر کہنا, یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ مسلمان اور خصوصاً مذہبی طبقات, مذہب پرست لوگ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو. سب سے زیادہ فتویٰ بازی خود مسلمانوں کی ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہے. ہر شخص خود کو جنتی سمجھتا اور دوسرے کو گمراہ اور جہنمی سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم, لاؤ اپنی دلیل جہاں اللہ نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے, ان کنتم صادقین. اور پھر جنت میں جانے کا کرائیٹیریا دے دیا گیا, کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ, کیوں نہیں جس نے سپرد کر دیا, سونپ دیا اپنا چہرہ یعنی اپنا آپ, اپنی ذات اللہ کے لیے, یعنی جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا, خود کو سبمٹ کر دیا, اپنا آپ دے ڈالا. اب ذرا تصور میں لائیں, کوئی چیز کسی کے حوالے کر دینا, سونپ دینا, یہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ خود بھی رکھ لینا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے منی آرڈر ڈاک خانے کے حوالے کر دیا, تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے پیسے آپ ان کو دے آتے ہیں اور اس کے بدلے ایک رسید لے آتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے ان کو دیے تھے. تو اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ذات, میرا مال, میرا جسم, میرا وجود, میرا سب کچھ تیرے حوالے, تیرا ہو گیا, میں تیری, میری صلاحیتیں تیرے لیے, میری عقل تیرے راہ میں استعمال ہوگی, میرا مال تیرے لیے, تو گویا اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے جسم پر, میری عقل پر, میرے دل پر, میرے مال پر, میری اولاد پر, میری ہر پوزیشن والی چیز پر تیرا حکم چلے گا, یہ سب کچھ تیرا ہے, جیسے تو چاہے گا ویسے استعمال ہوگا. اس کو کہتے ہیں اسلم وجہہ للہ, اور وجہ چہرے کو کہتے ہیں, فیس کو. جب انسان اپنا فیس کسی چیز کی طرف کر دیتا ہے تو گویا پوری توجہ اس طرف ہو گئی, یعنی چہرہ کسی کو دے دینا گویا اپنا سب کچھ دے دینا ہے. اسلم وجہہ, وجہ کا لفظ صرف فیس کے لیے نہیں, پوری ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے, سب کچھ, کیونکہ چہرے میں ہی آپ کی آنکھیں ہیں, چہرے میں ہی ناک ہے, چہرے میں ہی زبان ہے, چہرے یعنی سر میں ہی دماغ ہے. تو وجہ میں وہ ساری صلاحیتیں, دیکھنے, سننے, بولنے, سونگنے, اور ان سب کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو دماغ ہے اندر, یہ سب کچھ یہیں پر ہے. تو جب کوئی شخص اپنا چہرہ دے دیتا ہے تو گویا اپنی ساری سوچ, سمجھ, عقل, دیکھنے, سننے, بولنے کی قوت سمیت وہ اللہ کا بندہ ہو گیا. اس کی زبان اب وہ بولے گی جو اللہ چاہے گا, اس کے کان وہ سنیں گے جو اللہ چاہے گا, اس کی آنکھیں بس وہ دیکھیں گی جو اللہ پسند کرے گا, اس کا دماغ وہ سوچے گا جو اللہ کی رضا کا ہوگا. اسلم وجہہ للہ. اور پھر وہو محسن. محسن کون ہوتا ہے؟ محسن کا لفظ حسن سے نکلا ہے. محسن سے مراد وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تابع کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. اسوۃن حسنہ, خوبصورت نمونہ, حسن سے. تو محسن کون ہے؟ جو اسوہ حسنہ پر عمل کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محسن, سب سے زیادہ خوبصورت انسان, اپنے اعمال، اخلاق، کردار کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، سب سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو اللہ کے نزدیک جنت میں جانے کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر ایک، ہول ہارٹیڈلی، پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا. اور نمبر دو، وہو محسن کی شرط کیا ہے؟ خوبصورت ترین نمونے کو فالو کرتے ہوئے محسن بننا. فلہو اجرہ عند ربہ، ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ولا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کسی غم کا شکار نہ ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جو کچھ یہود کے بارے میں پڑھا ہے وہ ساری خصوصیات خود ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. میں کبھی کبھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن میں آنی چاہیے تھیں تاکہ ایزی ایزی ہم آگے بڑھتے. سورۃ النصر آتی، الکوثر آتی، الاثر آتی تو ہم ذرا آسانی ہوتی ہمیں پڑھانے میں. اور بہت پہلے جب میں یونیورسٹی لائف میں نے قرآن شروع کیا تو میں نے شروع سے نہیں شروع کیا، میں نے اینڈ سے شروع کیا پڑھانا کہ یہ تھوڑا تھوڑا آسان آسان ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. لیکن جب سے شروع سے شروع کیا تو پتہ چلا کہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ترتیب زیادہ بہتر ترتیب ہے. کیونکہ یہ جو ترتیب ہے نا قرآن کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، الہامی ترتیب ہے. اور جہاں جو چیز پہلے آنی چاہیے تھی وہی پہلے لائی گئی. تو مجھے ہمیشہ بنی اسرائیل کے واقعات بہت بورنگ لگتے تھے، بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. اور کچھ ویسے بھی بچپن سے ہر طرف سے یہود کے خلاف باتیں سن سن کے ایک قدرتی، ایک نیچرل، ایک گرج سا جیسے ہوتا ہے نا ایک قوم کے خلاف بغیر سوچے سمجھے، وہ چیز موجود ہوتے ہوئے جیسے تعصب ہوتا ہے ایک، تو وہ کچھ تعصب اور پھر کچھ یہ اتنی بد اخلاق بدتمیز قوم ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں مانتی، کیا پڑھنا ان کے قصے، چھوڑو اس کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے ان عقائد اور ان باتوں کی اصلاح کی ہے کہ پہلے اپنا آپ چھڑاؤ ان چیزوں سے، پھر آؤ میری کتاب پڑھنے. تعصب کو چھوڑو، غلط عقائد کو چھوڑو، ان کے علماء کا حال بتایا، ان کے عوام کا حال بتایا، ان خرابیوں کو، کیونکہ علم قرآن جو ہے وہ علماء دیتے ہیں اور عوام جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو دیکھو ان کے عوام کا یہ حال تھا، تم ویسے نہ ہونا، ان کے علماء کا یہ حال تھا، تمہارے علماء ایسے نہ ہوں، تاکہ صحیح طور پر دین کا کام ہو سکے، اس قرآن سے صحیح فیض اٹھایا جا سکے، ہدل للمتقین ہو سکے. ہم پھر ویسے ہو گئے اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف کوستے رہتے ہیں بنی اسرائیل، دیکھا ایسے تھے، دیکھا ویسے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس آئینے میں خود کو دیکھیں کہ ہم تو نہیں کہیں ایسے. ہم اس کو اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے کبھی، عموماً وہ قصے کہانیاں پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اپنا آپ تو کمپیئر نہیں کرتے اس سے، کبھی یہ سوچتے تو نہیں کہ ان کی باتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لا کے رکھ دی، جبکہ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ دراصل ان کا آئینہ دکھایا گیا، ان کا کردار دکھایا گیا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، دیا یا نہیں دیا، بدنام ضرور ہوئے کچھ ایسے کام کر کے کہ جس سے ان کے نام لگ گیا. اور اس میں بعض اوقات ہوتا یہ کہ چند لوگوں کی غلطیاں پوری قوم کی بدنامی کا سبب بن جاتی ہیں. کوئی نہیں بھی کیا تو یہ بتانے کے لیے، عربی میں ایک افسانہ ہے، اس کا نام ہے ان القاتل. ایک شخص بہت بیچارہ بے روزگار تھا، مجبور، پریشان تھا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے، شہرت بھی چاہیے تھی، مال بھی چاہیے تھا، تو اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کو عمل میں لایا. ہوا یہ کہ ایک بہت مشہور عورت تھی سوسائٹی کی، اس کا قتل ہو گیا، تو اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا تو اس نے کہا ان القاتل، میں ہوں قاتل. جو ہی یہ کہنا تھا اس کا کہ قاتل میں ہوں تو پوری ٹیلی ویژن کے کیمرے، کی روشنیاں اس پہ پڑنے لگی اور اخباروں کی زینت اور تصویریں اور ہر جگہ اس کا ذکر اور چرچا ہونے لگا. تو بالآخر جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ مجھے شہرت کا بہت شوق تھا اور ویسے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا, تو میں نے کہا کہ ایک مشہور عورت جس کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے, کیوں نہ میں اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لوں کسی بھی طرح. تو اس لیے میں نے قتل کیا تو نہیں لیکن اپنے آپ کو قاتل ظاہر کیا کہ وہ جو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو جب مسلمان پستی کا شکار ہو گئے, زوال کا, اور کوئی دنیا میں ان کی سے نہ رہی, تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری بہادری, کہ اگر کہیں کسی ٹریڈ سینٹر میں بم پھٹتا ہے تو چاہے مسلمانوں نے نہ بھی کیا ہو, یا کہیں لاکر بھی میں کوئی طیارہ گرتا ہے تو وہ نہ بھی مسلمانوں نے گرایا, تو ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں تاکہ دنیا کو ہم بتا سکے کہ دیکھیں کتنے بہادر ہیں ہم, کتنے بڑے بڑے نقصان کر سکتے ہیں, کیسے تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور قالت, کہا, الیہود, یہود نے, لیست, نہیں ہے, النصارہ, نصارہ یا عیسائی, علا اوپر, شیئن, کسی چیز کے, وقالت, اور کہا, النصارہ, نصارہ نے, عیسائیوں نے, لیست, نہیں ہے, الیہود, یہود, علا شیئن, اوپر کسی چیز کے, وہم, اور وہ, یتلون, پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, الکتاب, کتاب کی, کذالک, اسی طرح, قال, کہا, الذین, ان لوگوں نے, لا, نہیں, یعلمون, علم رکھتے, مثل, مانند, قولہم, ان کی بات کے, فاللہ, بس اللہ, یحکم, فیصلہ کرے گا, بینہم, ان کے درمیان, یوم القیامت, قیامت کے دن, فیما, اس میں جو, کانو, وہ تھے, فی ہی, اس میں, یختلفون, وہ اختلاف کرتے, ومن, اور کون, ازلم, زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن, اس سے جو, منع, منع کرے, روکے, مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں سے, ان کے, یذکر, ذکر کیا جائے, فیہا, ان میں, اسمہ, اس کا نام, وسعا, اور کوشش کرے, فی میں, خرابہا, ان کی خرابی میں, ان کی ویرانی میں, اولائکا, یہی لوگ, ما, نہیں, کانا, ہے, نہیں ہے, لہم, ان کے لیے, ان کے, یدخلو, وہ داخل ہوں, ہا, ان میں, الا, مگر, خائفین, ڈرتے ہوئے, لہم, ان کے لیے, فی الدنیا, دنیا میں, خزیون, رسوائی ہے, ولہم, اور ان کے لیے, فی الآخرتی, آخرت میں, عذاب, عذاب ہے, عظیم, بڑا.